الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرحمن چل رہی تھی اور اس کی 46 آیت تک ہم پہنچے تھے اور اس میں تذکرہ چل رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتوں کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے یعنی اسے دو عظیم الشان باغات عطا کیے جائیں گے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے ڈرنے کی کوشش کریں لیکن جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈر صرف ایک قلبی کیفیت کے اعتبار سے ہمارے لیے نافع نہیں ہے جب تک کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کیا جائے ہاں یہ نہیں ہے بات میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ ڈر اور خوف اگر پیدا ہوا تو وہ مطلقاً بیکار ہے ضرور اس پہ ثواب مرتب ہوتا ہے ضرور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس قلبی کیفیت پر ہی انسان کو بخش دے اس کا بھی انکار نہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے ہمارا رب ہے بڑا رحمان ہے رحیم ہے وہ ایک چھوٹی سی بات پر انسان کو بخش دیا کرتا ہے لیکن یہ ان لوگوں کا رد کرنا مقصود ہے کہ جو بس کسی محفل میں بیٹھے قرآن کی آیت سنی یوں جھرجھری سی لیتے ہیں تھوڑا سا یوں سر ہلایا اور پھر وہ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں اور جب کوئی ان کو احساس دلاتا ہے تو بولتے ہیں کہ نہیں جی ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آنا کون سا کمال ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عطا تھی آپ کو اللہ نے آپ کا دل نرم کیا آنسو بھی اللہ نے نکلوائے ہیں آپ کہاں نکال سکتے ہیں تو آپ کو اس آنسو نکالنے کا مکلف نہیں بنایا گیا تھا آپ کو نمازیں پڑھنے کا روزے رکھنے کا حج کا زکوٰۃ ادا کرنے کا گناہوں سے بچنے کا حقوق ادا کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے تو جس کا مکلف نہیں بنایا گیا وہ کام آپ سے صدور پذیر ہوا تو آپ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور جن کاموں کا مکلف بنایا گیا جن کی ذمہ داریاں دی گئیں آپ کو جن کے بارے میں برود قیامت باز پرس ہوگی اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں یہ تو بالکل ایک غلط قسم کی بات ہے ایک غلط سوچ ہے تو یہ اس کا رد کرنا مقصود ہے کہ صرف تھر تھرانا خوف کا اظہار کرنا سر کو جھٹکنا وقتی طور پہ کوئی بات سن کے آنکھوں سے آنسوؤں کا نکل جانا اسی کو کافی نہ سمجھا جائے اس کے بعد کچھ اور بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ذواتا افنان یہ دو جنتوں کی اب یہ جنتوں کی اب خصوصیات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جنتیں بہت سی ڈالیوں والی ہیں یعنی ان میں ایسے درخت ہیں جس میں بہت ساری ڈالیاں ہیں شاخیں ہیں اور ان کے اندر میوے لگے ہوئے زبردست قسم کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمے بہتے ہیں تو مفسرین نے فرمایا کہ ایک چشمہ پانی کا ہے ایک چشمہ شراب کا ہے دنیاوی شراب بے ذائقہ کڑوی بھی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نشہ آتا ہے جس کے بعد بےہودہ پن طاری ہوتا ہے لیکن جنتی شراب خوش ذائقہ بھی ہوگی اور اس کے بعد اس کو پینے کے بعد کوئی بےہودہ پن طاری نہیں ہوگا بلکہ پاکیزگی پاکیزگی سرور ہوگا کیف ہوگا لیکن غنودگی نہیں ہوگی بے ہوشی نہیں ہوگی کہ کوئی خراب خیال ذہن کے اندر نہیں آئے گا یعنی راحت اور سکون کا سبب بنے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کا ہر میوے کا زوجان ایک جوڑا ہے یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پھل دو دو قسم کے دو جوڑے ہیں یعنی دو پھل ہر طرح کے پھل جو ہیں وہ کم از کم دو ضرور ہوں گے اور یا اس کا جو تفسیر بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ہر پھل میں دو ذائقے ہوں گے ٹو ان ون جس کو کہا جاتا ہے ایک طرف سے کھائیں گے کوئی اور ذائقہ ہوگا دوسری طرف سے کھائیں گے کوئی اور ذائقہ ہوگا اور وہ ذائقہ کیسا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ذائقہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس نے دنیا میں ہزاروں ذائقے پیدا فرمائے ہیں پیاز کھا لیں الگ ذائقہ ہے ککڑی کھا لیں الگ ذائقہ ہے گاجر کھائیں آئس کریم کھائیں روٹی کھائیں گوشت کھائیں پھر گوشت میں مرغی کا گوشت مچھلی کا گوشت بکرے کا گوشت گائے کا گوشت ہر ایک کا الگ الگ ذائقہ ہے اس طرح سینکڑوں چیزیں ہیں کہ آپ منہ میں اس کو رکھ کر دیکھیں ایک نیا ذائقہ محسوس ہوتا ہے جو رب اتنے ذائقے پیدا کرنے والی ہے اور بعض ذائقے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برسوں نہیں بھولتے ہیں تو وہ ذات جب جنت کے اندر ذائقے ہمیں عطا فرمائے گی وہ کیسے مزیدار ہوں گے کتنے دلکش ہوں گے اور وہ کتنے راحت اور سکون والے ہوں گے یہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم پہ کرم فرمائے ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو نظر انداز فرمائے اور بس اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرما دے تو انشاءاللہ پھر وہاں جا کر ان ذائقوں کو آپ اور ہم محسوس کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ. مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ, وہ بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوں گے. بَطَائِنُهَا, ایسے تکیے کہ ایسے بچھونے کہ جن کا استر یعنی نیچے کا حصہ جو ہے, مِنْ إِسْتَبْرَقٍ, وہ ریشم کا ہوگا. یعنی اوپر کا کیسا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور نیچے والا جو ہے وہ ریشم کا ہوگا خوبصورت. وجن الجنتین دان, اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوں گے کہ نیچے سے چن لو. یعنی یہ جو دونوں جنتوں میں درخت ہوں گے ان کے میوے اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ آپ آرام سے کھڑے ہو کر چن سکتے ہیں. حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے درختوں کی شاخیں اتنی نیچے نیچے ہوں گی, پھل اتنے نیچے ہوں گے کہ اگر جنتی آرام سے لیٹ کر بھی ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہے گا تو پھل کو پکڑ لے گا. اب غور فرمائیں, آنکھیں بند کر کے تصور میں لائیں. بعض عام آپ نے دیکھے ہوں گے باغات, ایسے ہم نے بھی دیکھے اپنی آنکھوں سے کہ اتنے نیچے درخت ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ بھی آم توڑ دیتا ہے. کیلے کے درخت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اسی طرح اور سبزیوں کے جو پودے وغیرہ ہوتے ہیں جن میں جیسے مرچیں ہیں, بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ بڑھا کر توڑ لو تو مزہ آتا ہے اس کو توڑنے میں, دیکھنے میں. جب ہمیں اپنے احساس ہوتا ہے کہ ہماری رسائی اس پھل تک ہے تو ایک اور ہی سرور اور مزہ آتا ہے. تو جنت میں جب اتنے نیچے نیچے درخت ہوں گے اور ان کی شاخیں بالکل اس طرح ہوں گی زمین پہ لیٹی ہوئی, بڑے بڑے پھل اس میں لگے ہوں گے, تو کس قدر دلکش منظر ہوگا. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو چوکی دار کھڑا کرنا پڑے, کوئی کتے پالنے پڑ جائیں کہ کوئی قریب آئے تو اس پہ چھوڑ دیں اور وہ بھونکیں اور مطلب چوکی دار ڈنڈے مارے بچوں کو بھگائے, کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن وہ پھل درخت پہ ہمیشہ رہیں گے, سڑیں گے بھی نہیں, ایسا بھی نہیں ان میں کیڑا پڑ جانے کا خوف ہو. کیا ہم یہ سوچیں یار پھر اس کو کریں گے کیا, کیسے اتار کے رکھیں گے, کہاں اسٹاک کریں گے, کس طریقے سے ان کو محفوظ رکھا جائے گا, یہ نو ٹینشن, وہاں پر کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہاں پہ درخت میں پھل چاہے ہزاروں برس رہے گا, کیونکہ وہاں تو زمانہ ختم ہو جائے گا, گھنٹہ منٹ دن رات سال کچھ بھی نہیں رہے گا, ختم, دائمی وقت ہو جائے گا. تو وہ جب تک اس میں درخت پہ وہ پھل رہیں گے, چاہے آپ توڑ لیں اس کو, چاہے رکھ دیں, چاہے ذخیرہ بنا کے اسٹاک کر دیجئے, آپ کی مرضی ہے, آپ کا پھل ہے, لیکن وہ سڑے گا نہیں, وہ خراب نہیں ہوگا, کیونکہ جنت کی نعمتوں میں فنا نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک جنتی جب پھل کھائے گا وہ پھر پورا ہو جائے گا, پھر کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا, کیونکہ وہ فنا نہیں ہے. اور وہ چھوڑے گا تو پھر وہ شاخ میں جا کے لگ جائے گا. اسی طرح ایک جنتی تخت پہ لیٹا ہوگا تو جنتی ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا اوپر, تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر یہ بھن کر میرے پاس آ جائے تو کتنا اچھا ہو. یہاں وہ سوچے گا, وہاں وہ بھنا ہوا پرندہ اس کے سامنے آ کے گرے گا, یہ جتنا چاہے گا کھائے گا اس کو. پھر جب اس کا طبیعت سیر ہو جائے گی, کیونکہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائیں گے وہاں پہ, کیونکہ پیٹ بھرنا اس وقت ہوگا جب پیٹ خالی ہوگا, اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے, بھوک کی تکلیف, اور یہ وہاں پہ ہوگی نہیں. وہاں پہ ہم کھائیں گے پیئیں گے صرف نشاط قلب کے لیے, فرحت قلب کے لیے, مزوں کے لیے. تو جب وہ کھا چکے گا دل بھر جائے گا, اور دل بھرنا اس طرح نہیں کہ طبیعت اکتا جائے, بلکہ بس وہ کہے گا چلو اب سے کافی ہے, کیونکہ وہاں کوئی خرابی ہے ہی نہیں. تو وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو کے اوپر اڑ جائے گا. تو وہاں کی نعمتوں میں فنا نہیں ہے, اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آنکھیں بند کر کے ذرا وہاں کا تصور کر کے تو سوچئے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا, کیسے مزے ہوں گے, کیسی راحت اور کیسا سکون ہوگا. فیہن, آگے فرمایا, فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. فیہن قاصرات الطرف, فیہن ان بچھونوں پر, قاصرات الطرف وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی. قاصرات الطرف معنی ہوتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں کے کناروں کو بھی ادھر ادھر نہ کریں. وہ عورتیں مراد ہیں کہ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہوں گی کہ یعنی حوریں, کہ جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی کسی دوسرے مرد کی طرف نہیں دیکھا ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, نہ چھوا ہوگا انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے. یعنی بالکل نئی وہ خواتین ہوں گی، حورے ہوں گی، کسی نے انہیں پہلے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے کسی غیر مرد کی طرف دیکھا ہوگا. یہ انعام ہوگا اس شخص کو جس نے دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کو روکا، جس نے وقتی طور پہ گناہوں کی لذت کو فراموش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو فوقیت دی، جس نے شیطان سے مقابلہ کرنے کی تکلیف پہ وقتی طور پہ صبر کیا، جس نے گناہوں کی لذت کو نظر انداز کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کو فوقیت دی، جس شخص نے عبادات پر استقامت کی مشقت کو ہنسی خوشی قبول کر لیا، اس شخص کے لیے یہ انعامات ہیں. دنیا کے اندر تھوڑی سی مشقت ہوگی، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے، اور وہاں جانے کے بعد یقیناً ہم میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ دنیا میں تو کچھ تھا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اتنی تھوڑی سی محنت، اتنا بڑا انعام. تو وہاں پر حقیقتاً ہم اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کریں گے. اور جو لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یا بدعقیدگی کی بنا پر جہنم میں جائیں گے، ان پر ہم افسوس کریں گے، تعجب کریں گے کہ تمہیں ہو کیا گیا تھا بے وقوفو، کہ تم نے اتنے عظیم انعامات کو تر کر کے دنیا کی معمولی چیزوں کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. اصل تو یہ ہے. تو اس لیے یہ بھی ہماری گزارش ہے کہ ہر جو وہ شخص جو دوسرے کا مال کھا رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، اپنے بینک بیلنس بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، سب یہیں رہ جائے گا، سب پڑا رہ جائے گا، کوئی چیز آپ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے ہیں. کیوں یتیموں پہ ظلم کرتے ہیں؟ کیوں کسی کا حق غصب کرتے ہیں؟ کیوں ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں؟ کیوں کسی کے دل میں خوف پیدا کر کے اس کی جیبیں خالی کرواتے ہیں؟ میدان محشر میں پہنچنے کے بعد یہی مظلوم طاقتور ہوگا، آپ کمزور ہوں گے. اللہ نہ کرے آپ کی بدعمالی پر اللہ ناراض ہوا اور جنت کے انعامات سے آپ کو محروم کر دیا گیا، تو کتنے نقصان کا سودا ہے. دنیا کی نعمت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، سب بیکار ہے، سب ختم ہو جائے گی، آخرت ہی باقی رہنے والی ہے. سیٹھوں پر بھی تعجب ہے، ان مالداروں پر تعجب ہے جو رات دن اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے سلسلے میں یا اس میں مشغولیت کی بنا پر اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہیں، آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، نبی کے احکام کی کوئی اہمیت ان کی نگاہوں میں نہیں، جو دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ بھی میدان محشر میں بےچارے لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. کروڑوں اربوں کھربوں دنیا میں رہ گئے، ساتھ میں کچھ بھی نہیں جائے گا، صرف نیک اعمال جائیں گے، صرف وہاں پر ہمارے گناہ ہوں گے، برے اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے. دنیا میں جو کچھ کیا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، باقی دنیا کا جو کچھ تھا وہ سب فنا ہو جائے گا. پھر انسان کو اپنی حماقت پر افسوس ہوگا. حماقت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس شخص کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یاد رکھیے کہ جو مال کی طلب میں، دنیا کی طلب میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس نے اپنی آخرت کو فراموش کیا، یہ احمق ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ پیسہ بھی کماتا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، گناہوں کی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت، حقوق کی صحیح ادائیگی کر رہا ہے، یہ تو نورن علی نور ہے. اسے تو دنیا میں بھی انعام مل گیا، آخرت میں بھی ملے گا. تو یہ اپنا محاسبہ کرنا بھی ضروری ہے کہ دنیا کی نعمت کے حصول میں مشغولیت اتنی بڑھ تو نہیں گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو بالکل فراموش کر دیا گیا ہو. اس پہ توجہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ، گویا کہ وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی قیمتی پتھر. یاقوت اور مرجان کے اندر اگر ڈوری ڈالی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی موتی ہو آپ نے دیکھا ہو اس میں ڈوری ڈالے تو اتنا وہ شفاف ہوتا ہے کہ اندر سے ڈوری نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوروں کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا کہ وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ اگر ان کی پنڈلی پہ نگاہ ڈالیں گے تو پنڈلی کی ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے جیسے ایکس رے کے اندر نظر آئے تو کراہت سی محسوس ہو، بلکہ وہ اتنی خوشنما ہوگی کہ نظر بھی سب آ رہا ہوگا لیکن کوئی دل میں کراہت یا برا خیال پیدا نہیں ہوگا، نفرت پیدا نہیں ہوگی. اس قسم کی وہ حوریں ہوں گی کہ ان کے یعنی پنڈلیوں کے اندر کی چیز بھی نظر آ رہی ہوگی، تو گویا کہ بالکل جیسے موتی ہوتا ہے کہ موتی کے اندر جو لڑی ڈالنے والی جگہ ہوتی ہے، سوراخ ہوتا ہے، وہ بھی باہر سے شفاف ہونے کی بنا پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی وہ شفاف حوریں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، نیکی کا بدلہ تو صرف نیکی ہی ہے، بھلائی کا بدلہ تو بھلائی ہی ہے، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے دنیا میں بھلائی کی تو آخرت میں بھی تمہارے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اس لیے کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے، اور یا پھر یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو تم اس کے ساتھ کبھی بھی برائی نہ کرو، اس لیے کہ بھلائی کا بدلہ تو بھلائی ہوتا ہے، یہ پھر احسان فراموشی ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس طرح وضاحت فرمائی کہ دو جنتیں ایسی ہوں گی جو سونے کی ہوں گی، دو جنتیں ایسی ہوں گی جو چاندی کی ہوں گی، یعنی ان میں تمام چیزیں سونے کی، ان میں تمام چیزیں چاندی کی، اور یہ باغات بندوں کو عطا کیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، مدہامتان، ادہام یدہام ادہامان، یہ فعل جو استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہایت سرخ چیز سے، اگر سبز چیز سے سیاہی جھلک رہی ہو تو پھر اس کو ادہام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ سخت سبز چیز میں سے سیاہی کا نمودار ہونا یا جھلکنا، جس کا ترجمہ بھی یہ ہوگا، یہ دونوں جنتوں کی صفت اللہ بیان فرما رہا ہے کہ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، یعنی نہایت سبز رنگ ہے اور اس میں سے ہلکی ہلکی سیاہی کی سیاہی بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ بڑی خوشنما، یعنی اگر ایسے آپ جنگل میں چلے جائیں تو سبز ہوتا ہے اور کہیں کہیں درختوں کے درمیان اندھیرا آپ کو نظر آتا ہے تو سیاہی کی جھلک سی نظر آتی ہے، لیکن جنت میں اندھیرا نہیں ہوگا، لیکن اتنی وہ سرسبز و شاداب جنتیں ہوں گی کہ جہاں نگاہ اٹھے گی سبز سبزہ اور ان کے درمیان سے سیاہی کی جھلک بھی محسوس ہو رہی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، یعنی مزید دو چشمے ہیں وہ چھلک رہے ہوں گے، اس میں سے پانی یا شراب باہر چھلک رہی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلٌ وَالرُّمَّانِ، ان میں میوے کھجوریں اور انار ہیں، یہ خصوصاً کھجور اور انار کا تذکرہ فرمایا، اس کا مطلب یہ جنتی پھل ہیں، ان سے محبت رکھنی چاہیے، ان کو کھانا چاہیے، ان سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، یہ جنتی عورتوں کی صفت ہے کہ ان میں خیرات ہیں، حسان ہیں، خیرات انہیں کہتے ہیں جو عادت کی نیک عورتیں ہوں، حسان انہیں کہتے ہیں جو خوبصورت ہوں، تو ان میں ایسی عورتیں ہیں جو نیک سیرت بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، اس میں جنتوں میں ایسی حوریں ہیں جو خیموں میں پردہ نشین ہیں، یعنی خیموں میں پردہ نشین کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا، وہ بالکل خیموں میں جیسے ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، ایسے وہ خیموں میں موجود ہیں، وہ اس شخص کے لیے ہوں گے جس نے دنیا میں تقوی پرہیزگاری اختیار کی۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔